آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں پھر جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں, اور اب جو ہے جو دلیل اللہ تعالی نے دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ توحید اور آخرت کی دلیل ہے. اور کیسے دی؟ اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ, اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ بھی وہ اس کو پیدا کرے گا. اور پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا, دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے, ثم یعیدہ, وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. دوبارہ کب پیدا کرے گا؟ مرنے کے بعد انسان کو زندگی عطا کرے گا. اور پیدا کرنا کیوں ہے؟ حساب کتاب کے لیے. پھر ہوگا کیا؟ ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میدان حشر ہوگا, میدان حساب ہوگا, اور جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے, پلٹائے جاؤ گے. یہاں پہ مزار مجھول ہے, خود نہیں جاؤ گے, لے جائے جاؤ گے, تو وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. پھر اس دن ہوگا کیا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب وہ گھڑی بھرپا ہوگی, اور جب وہ گھڑی کھڑی ہو جائے گی, تقوم قائم ہونا. اب دیکھیں اقامت, اقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب نماز ظاہری اور باطنی اوصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائے. جو نمازی ہیں انہوں نے وضو بھی کیا ہوا ہے, جو بھی طریقے ہیں, جو آداب ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے وہ آگے اقامت, اور امام اعلان کرتا ہے نا, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, ہے نا, اقامت ہوتی ہے. کھڑی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو بیٹھے ہوتے ہیں اقامت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کھڑی ہوئی چیز, قائم کھڑی ہوئی ہونا. قوم بھی کہتے ہیں, وہ قوم جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتا, وہ ریت کے ذرے نہیں ہوتے, وہ لکڑیوں کا برادہ نہیں ہوتا. قوم جیتے جاگتے انسانوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے نسب العین کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, جو جی جان کی بازی لگاتی ہے. قوم فلاں قوم زندہ قوم ہے. بعض اوقات پھر کہا جاتا ہے فلاں لوگ مردہ لوگ ہیں, فلاں قوم مردہ ہو گئے. کھڑا ہونا, پیچھے آپ نے پڑھا تھا حضرت خضر علیہ السلام, فاقاما, پھر انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا. کس نے کھڑا کیا؟ کیوں کھڑا کیا؟ وہ دیوار کو کھڑا کر دیا, دیوار گر رہی تھی پھر اس کو کھڑا کر دیا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب قیامت کھڑی ہو جائے گی پورے اپنے جو ہے وہ ظواہر کے ساتھ, پوری اپنے لوازمات کے ساتھ قیامت آ کر کھڑی ہو جائے گی. یوم تقوم الساعۃ, اور قیامت کے بہت سے نام ہیں, غاشیہ بھی ہے, القاریہ بھی ہے, نبا بھی ہے, واقعہ بھی ہے, اور یہاں پہ الساعۃ گھڑی, وہ گھڑی بڑی سخت ہوگی. ہوگا کیا؟ یبلس المجرمون, اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے. یبلس, یبلس جو ہے با لام سین سے ہے, جس کے معنی ہے سخت مایوسی اور صدمے کی وجہ سے کسی شخص کا گمسم ہو جانا, امید کے سارے راستے بند پا کر کسی کا حیران اور ششدر رہ جانا, کسی کو کوئی حجت نہ ملے, اس کا دم بخود ہو جانا. یہ ایسے مجرم کے لیے ابلاس لفظ یا مبلسون یا یوبلسو استعمال کیا جاتا ہے. ایسا مجرم کہ عین حالت جرم میں جو ہے وہ ریڈ ہینڈڈ وہ پکڑا گیا ہے, اب نہ کوئی فرار کی راہ ہے اس کے پاس, کیونکہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے, کہہ نہیں سکتا نہیں نہیں میں نے نہیں کیا تھا. اور دوسرا کیا ہے, صفائی کے لیے کچھ پیش ہی نہیں کر سکتا, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے, زبان بند ہے, دل پہ مایوسی کے گھمبیر بادل چھائے ہوئے ہیں, اور حیران پریشان کھڑا سوچ رہا ہے کہ اب کیا کروں. شیطان بھی تو رحمت سے محروم ہو گیا نا, اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے, اسا اسوا, جنہوں نے جو ہے کذبوا بآیات اللہ کانوا بها یستہزئون, تو اب یہ ہے کہ قیامت جب کھڑی ہو جائے گی تو یہ یبلس المجرمون, گناہ گاروں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی. اب جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے, ان کو کوئی امید نہیں ہے, روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, اور کیا کہا کہ اب جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ, اور نہیں ہے ان کے لیے, مِنْ شُرَكَائِهِمْ, ان کے شریکوں میں سے, اب ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہے شفاؤ جو ان کی سفارش کر سکے, ہے نا, شفیع سفارش کرنے والا جو ان کے لیے آگے بڑھ کر سفارشی بن جائے, کوئی بھی تو نہیں ہے. وکانو بشرکا اہم کافرین, اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی یہاں بتائی, اور وہ بات کیا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک سمجھتے رہے تھے صفات اختیارات کے لحاظ سے, اب جو ہیں وہ ان کے سفارشی نہیں ہیں. اور تین قسمیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ شرک کرتا ہے. ایک تو ہے بے جان چیزیں جیسے پتھر کے بت, سورج چاند ستارے یا درخت پتھر وغیرہ, ہے نا. اور ایک تو یہ ہیں کہ جن کو انسان جو ہے وہ پوجتا رہا ہے حالانکہ وہ بےچارے بے شعور ہیں اور بے حس ہیں, بے جان ہیں, لیکن انسان نے اس کی پوجا کی. دوسری قسم ہے جو کہ جاندار ہیں لیکن انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, جیسے فرشتے ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء, شہداء, صالحین. جیسے جاندار میں بعض حیوانات بھی آتے ہیں جیسے سانپ, گائے وغیرہ, تو اب بعض لوگ ان کو جو ہیں وہ خدا بنا لیتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ کون سی ہے, تیسری قسم جو ہے اس میں کیا ہے کہ اکابر مجرمین کی, طاغوت کی, جو خود کوشش کر کے مکر فریب دے کر جھوٹ کے جال بچھا کر لوگوں سے اپنی بندگی کرواتے ہیں. مثلاً شیطان, جھوٹے مذہبی پیشوا, ظالم اور جابر جو حکمران ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا, ان تینوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اس وقت یہ جو جن کو انہوں نے پوجا تھا یہ ان کے معبود, ان کو تو اپنی پڑی بھی ہوگی پیروں کو, مریدوں کی وہ کیا خیر خبر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ان کی خبر نہیں لیں گے. لیکن یہ شرک کرنے والے بھی اب اس وقت جو ہے نا وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم نے جو شرک کیا تھا نا ہم نے غلط کیا تھا, وہ اس بات کا اعتراف کریں گے اور اقرار کریں گے. کیا اقرار کریں گے اور کیا اعتراف کریں گے کہ ہم نے غلط کیا تھا اور اب یہ ہمارے کچھ بھی کام آنے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت جو ہے انہیں افسوس ہوگا اور ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا, اور جو بھی ان کے معبود تھے ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور اس وقت یہ بھی انکار کریں گے, یہ بھی انکار کریں گے. تو یہ ہے بات کہ معبود بھی جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں, یہ بھی انکار کر رہے ہیں, اور مجرم جو ہیں وہ حیران پریشان جو ہیں وہ کھڑے ہیں. تو یہ آیت جو ہے وہ شرک کی نفی کرتی ہے اور آنکھیں کھولتی ہے, بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہی میں جو ہے وہ اپنے عملوں کو سنوار لو. کہا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, کہ اس دن جو ہے کیا ہوگا, اس گھڑی کو قیامت کے دن کیا ہوگا, یوم ایزن یتفرقون, اس دن انسان گروہوں میں بٹ جائیں گے. دنیا میں گروہ بندی ہوتی ہے قوم کی بنا پر, ذات کی بنا پر, دولت کی بنا پر, زبان کی بنا پر, یا برادری یا کوئی مخصوص سیاسی عقیدے کی بنیاد پر, لیکن قیامت کے دن جو گروہ بندی ہوگی وہ اصولوں کے مطابق ہوگی, اور لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یتفرقون, لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, اور وہ دو گروہ کون سے ہوں گے, ایک ایمان لانے والا اور ایک کفر کرنے والا, ایک مجرموں کا گروہ اور ایک مسلموں کا گروہ. پھر اندر مزید ان کی یتفرقون, مزید ان کی جو ہے وہ جماعت بندی ہوگی, ہے نا. جیسے جو مجرموں کا گروہ ہے یا کافروں کا, اس میں مشرک الگ, منافق الگ, کافر الگ, جرائم کے لحاظ سے گروہ بندی ہوگی, زانیوں کی الگ, ڈاکوؤں کی, متکبروں کی. تو پھر مزید ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی جو ہے وہ گروہ بندی مزید اور ہوگی. تو آپ دو مین گروپ میں اس کو تقسیم کر لیں یا پھر اس کے بعد آپ مزید جتنوں میں چاہیں تقسیم کر لیں, تو اس دن جو ہے وہ گروہ بندی ہوگی. قرآن میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہے نا, کہیں کہتے ہیں اصحاب المیمنہ اصحاب المشمہ, کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر البریہ شر البریہ. تو مختلف انداز ہیں. یوم ازین یتفرقون فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم روضۃ یحبرون, پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہوں نے, فہم پس وہ ہیں فی روضۃن پس وہ باغ میں ہیں, اور باغ میں کیسے ہیں یحبرون انہیں شادہ اور فرحاں رکھا ہوا ہے, وہ باغ میں شادہ اور فرحاں ہوں گے. کہاں یحبرون کا کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ باغ میں ان کی اہو بھگت کی جائے گی, ان کو خوب جو ہے نوازا جائے گا, توازو ہوگی. تو اصل میں روضہ کسے کہتے ہیں, را و دواد, اس کے معنی ہوتے ہیں, یہ اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو اور سرسبز بھی ہو. کیوں؟ جہاں پانی ہوتا ہے نا زیادہ وہاں پہ سبزہ ہوتا ہے, اور پانی جب زمین کو سیراب کرتا ہے زمین زرخیز ہوتی ہے. تو ریاضت, ریاضت لفظ آپ نے سنا نا, کوئی گانے میں ریاضت کرتا ہے, کوئی اپنے جسم میں ریاضت کرتا ہے, مشق کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے. تو کسی سے بکثرت کوئی کام لینا اس کو ریاضت کہتے ہیں, تاکہ اس میں صدھو اور مہارت پیدا ہو جائے. اسی سے اگر کسی جانور کو خوب سدھایا جائے اور وہ مطیع ہو جائے تو اس کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ رد الدابا. تو پھر معنی کیا ہے کہ روضہ کے معنی یہ ہیں کہ ایسی زمین, ایسی جگہ جو اپنے محاسن اور لذتوں کے لحاظ سے بہترین ہو. بعض کہتے ہیں کہ علوم اور اخلاق کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی شخص ریاضت کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پھر پاک ہو جاتا ہے. اور روضہ جو ہے, روضہ جیسے باغ کے لیے قرآن میں نا مختلف لفظ استعمال ہوئے, جنت حدائق اور روضہ. جنت تو عام باغ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور حدائق ایسا باغ جس کے ارد گرد دیوار بھی بنی ہوئی ہو حفاظت کے لیے. لیکن روضہ کیسا باغ ہے, رود را و دواد, جو وسعت اور فراخی پر دلالت کرتا ہے, بہترین سرسبز اور شاداب, بارش کا زمین کو باغ و بہار بنا دینا, رود المطر الارض, پر بہار کیاری. کہتے ہیں باغ جیسے بہت بڑا ایک باغ ہے, باغ کے اندر کا وہ حصہ یا وہ جگہ جو سب سے زیادہ پر بہار ہو, ایسی جگہ عموماً بڑی خوبصورت ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے پس وہ ہوں گے پر بہار روضہ میں. باغ میں تو ہوں گے ہی جنت میں, لیکن اس کی بھی روضہ تن میں ہوں گے, باغ میں ہوں گے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی عظمت اور شان کا تصور دلانے کے لیے روضہ کا لفظ استعمال کیا. جنت بھی ہو سکتا تھا, جیسے کوئی بڑا کام کرے, اہم کام کرے, تو کسی کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک چیز دوں گا, میں آپ کو ایک چیز دوں گی, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بڑی قیمتی چیز دوں گی, بہت بڑی چیز دوں گی. یہ ہے انداز یحبرون ہا بارا, اور اس کے معنی کیا ہیں کہ مسرت بھی ہے, لذت بھی ہے, شان و شوکت بھی ہے, تکریم بھی ہے, کہ وہاں پہ وہ بڑے خوش ہوں گے. جیسے نشان, جیسے کسی کی مثلا, جیسے پچھلے دفعہ آپ کا جو حج کا پروگرام ہوا تھا جب حاجی گئے تھے, تو ہم نے حاجیوں پر پھول لگائے تھے تاکہ دور سے آنے والے جو ہیں, باہر سے آنے والے, ان کو پتا چل جائے کہ یہ حاجی ہیں, یہ حج کرنے جا رہے ہیں, یہ حج سے آئے ہیں. تو پھول لگا کر ایک نشان تھا جو ان کی عزت عظمت کا اظہار کر رہا تھا. اسی طرح جیسے ایک کلاس میں جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا اسپیشل یونیفارم رکھ دیا جائے. یونیفارم آپ کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑی رکھا ہے, آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی رکھا ہے, وہ کس لیے رکھا ہے, آپ کی عظمت کا تصور دلانے کے لیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو علم اور عمل کے شدائی ہیں, تاکہ یونیفارم دیکھ کے پتا چل جائے کہ یہ ہیں عاشق قرآن کے, یہ ہیں دنیا کی روش سے ہٹ کر چلنے والے. تو हाँ बारा के मानिए निशान, जैसे किसी पर कोई लगा हुआ हो तो निशान से उसकी अजमत का तसव्वुर हो। इसी तरह स्याही के लिए भी ये लफ्ज आता है, आलिम के लिए भी अहबार का लफ्ज आता है ना। तो असल मानी क्या है कि बाग में एक मानी ये हो सकते हैं कि उनको बड़ी इज्जत के साथ रखा जाएगा, दूसरे मानी हो सकते हैं कि वो खुशो खुरम रखे जाएंगे वहां पे, तीसरे मानी है मुसर्रत लज्जत शानो शौकत के साथ वहां पर जो है वो रखे जाएंगे। और बाद मुफस्सरीन ने तो कहा कि लज्जत के लिहाज से हर तरह की लज्जत, हर तरह का सुरूर, हर तरह की खुशी उनको मयसर होगी। फहुम फी रौदतिन युहबरून। वअम्मल लज़ीना कफरू, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू भी आयातिना, और हमारी आयात का इनकार किया, वलिक़ाइल आखिरति, और आखिरत की मुलाकात को झुटला दिया। तीन यहाँ पे उनकी जो जराइम है उनका जिक्र किया गया है, और इनके अंदर सारे जराइम आ जाते हैं। कुफर करना यही काफी था, लेकिन कज़्ज़बू सिर्फ कुफर नहीं, डिनाए झुटलाया बार बार। और भी आयाती ना, एक निशानी नहीं बहुत सी निशानियां, वाले कायल आखिरती, और मेरी मुलाकात का आखिरत का कयामत का उन्होंने इनकार किया। फौलाइका फिल अज़ाबी मुहदरून, बस वो अजाब में होंगे। अब इतना ही काफी था, फौलाइका फिल अज़ाब के वो अजाब में है। अब आप देखें अजाब, लेकिन क्या कहा, मुहदरून उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। मुहदरून ये भी मजहूल है कि उनको जो है वो अजाब के अंदर फेंक दिया जाएगा, वो अजाब के बस अंदर ही अंदर होंगे, डाले जाएंगे। बड़ा सख्त अंदाज है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनकी जिल्लत और बेबसी की तस्वीर कशी करते हैं जब मुहदरून का लफ्ज इस्तेमाल करके, और साथ ही एक पैगाम देते हैं। पैगाम बड़ा खूबसूरत है, और पैगाम है के लोगों मेरी बंदगी करो, मेरी हम्द और तस्बीह बयान करो। मैं सोचती हूँ कि तौहीद, तौहीद पर अमल करना और आखरत की तैयारी करना और अल्लाह की बंदगी करना और अल्लाह का हो जाना, ये एक मजमून कुरान में बार बार आया है। इतनी तकरार है, इतनी तकरार है, पत्थर पर भी पानी के कतरे मसलसल पड़े रहे तो सुराख हो जाता है, सराख हो जाता है। मेरे और आपके दिल क्यों नहीं पिघलते, क्यों नहीं मैं और आप अल्लाह की मुलाकात की तैयारी के लिए फिक्रमंद होते, क्यों जहन भारी हो जाते हैं, कुरान पढ़ने को दिल नहीं चाहता, क्यों नमाज के वक्त जो है वो बिस्तर से नींद को तोड़कर उठ नहीं खड़े होते, क्यों रियाजत नहीं करते, क्यों मेहनत नहीं करते। सहाबा ने यही कुरान पढ़ा था, बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कितना सच्चा यकीन था कि ले गए आयते नाजिल हुई है, बाहर लेकर निकल गए और कहने लगे कि फतह होगी। पहले मक्का पीट रहे हैं मक्का की गलियों में और कह रहे हैं फतह होगी, अजीब एक नारा नहीं लगता। लेकिन ऐसे तो नहीं सिद्दीक बन गए, ऐसे तो नहीं सिद्दीक बन गए। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको और उस जमाने में लोगों को क्या पैगाम देते हैं, फसुबहानल्लाहि हीना तुमसूना वहीना तुसबहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि वशियाउन वहीना तुज़हिरून। अब यहां पर ये जो दो आयतें हैं इस सिलसिले में जो है वो कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी ये दुआ थी, वा इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, ये कलमात वो सुबह शाम पढ़ा करते थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको वफाए अहद का खिताब दिया। और हजरत मुआज़ बिन अंस रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ वफाए अहद से करने का सबब उनकी ये दुआ थी। अमली तौर पर भी वो ऐसे ही थे और ये दुआ भी करते थे। इसी तरह अबू दाऊद में की रवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आयत नंबर 17, आयत नंबर 18 और आयत नंबर 19, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व युहयिल अर्दा बादा मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून, इन तीनों आयतों के बारे में जो है वो क्या पता चलता है कि دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس نے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ تو اصل میں یہ جو تینوں آیتیں ہیں ان میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، فسبحان اللہ، پس سبحان اللہ کے لیے ہے، پس تسبیح اللہ کے لیے ہے، اور سبحان مصدر استعمال کیا گیا ہے، اور مصدر جب آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، پس تسبیح کرو اللہ کی۔ مفسرین کہتے ہیں، جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ تسبیح سے مراد صلوا للہ ہے۔ صلوا للہ کے کیا معنی ہے؟ نماز پڑھو۔ ایک تو تسبیح کرنا ہوتا ہے نا، کہ تسبیح کے لیے مختلف دعائیں پڑھی جائیں، کلمات پڑھے جائیں، وہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے، نماز بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ تو مفسرین کیا کہتے ہیں، یہاں تسبیح سے مراد نماز پڑھنا ہے، اور تسبیح کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ عیب، نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ اہل مکہ جب شرک کرتے تھے تو جن معبودوں کو پوچھتے تھے وہ کیسے تھے؟ وہ، ان کو موت آتی تھی، ان کو نیند آتی تھی، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، یا بے جان تھے، ان کے اندر نہ اختیارات تھے نہ صحیح اوصاف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، لا سنت ولا نوم، نہ اس کو موت آتی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی القیوم، اسی کے پاس اختیارات ہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فسبحان اللہ، پس نماز اللہ کے لیے ہے، پس تسبیح اللہ کے لیے ہے۔ تو سبحانہ کے دو معنی ہیں، عام پاکی بیان کرنا اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ کب کب نمازیں پڑھنی ہیں؟ آگے اوقات بتائے گئے ہیں، ہی نہ تم سونا، جب تم شام کرتے ہو، میم سین واو روٹ، اور معنی ہے مغرب اور عشاء، مسا شام کے لیے آتا ہے۔ وحینت اس بہ سواد باہا، جبکہ تم صبح کرتے ہو، فجر، ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے زمان کا ذکر ہے، اب مکان کا ذکر ہے، صبح و شام، وقت کی بات ہو رہی ہے نا، آگے مکان کی، جگہ کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عَشِيًّا، عَيْن شِين وَاو، اس سے مراد عصر کا وقت ہے، دن کے آخری حصے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد عصر ہے۔ تو کیا مراد ہے؟ کہ دوپہر کے بعد پچھلے پہر، عین شین یا زوال کا وقت بھی ہے، اور مغرب سے لے کر، اب آپ دیکھیں کہ عشاء کے وقت پر بھی یہ دلالت کرتا ہے، اصل میں پچھلے پہر کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر تم سونا آ گیا تو مغرب عشاء ہو گیا، تس میں ہونا آ گیا تو فجر ہو گیا، تو اشیا پھر صرف اثر کے لیے آیا ہے، اشین اثر کے وقت، وہی نہ تظہرون، اور جبکہ تم ظہر کرتے ہو۔ جب ظہر، ویسے تو کیا ہے کہ جب سورج پیٹ پھیرتا ہے، پیٹ کے لیے بھی آتا ہے نا زہار، ظہر، تو مطلب کیا ہے؟ جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ تو یہاں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ بس ایک دفعہ پانچ نمازیں پڑھ لو؟ یہ پانچ مختلف اوقات میں نماز کیوں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تاکید کی گئی، اور کیوں نماز کے اوقات بھی بتائے گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی صرف نماز کا آیا قرآن میں، اقیم الصلاۃ، اور تو کچھ تفصیلات نہیں پتہ چلتی۔ تو آپ دیکھ لیں، اوقات بھی جو ہے ہمیں قرآن سے پتہ چل رہے ہیں، اور عبادت کے اوقات کا تعین کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور تسبیح کے جو اوقات مقرر کیے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ اس سے کسی بڑی نشانی کا ظہور ہے۔ بڑی نشانی کیا ہے؟ رات دن میں داخل ہوتی ہے، یہ ہے معجزہ۔ یہ کوئی آسان بات ہے کہ رات اندھیری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دن آ جائے؟ چونکہ رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے، اس لیے تم سونا کا ذکر ہے بعد میں تسبیحون کا ذکر ہے، سمجھ نہیں بات کی؟ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں رات پہلے ہوتی ہے پھر دن بعد میں ہوتا ہے نا، چاند کے مطابق، اور ایک دن رات 24 گھنٹوں کا جب مجموعہ ہے تو اس لیے تم سونا کا ذکر آیا پھر تسبیحون کا. تو نشانی کیا ہے کہ رات دن میں داخل ہو رہا ہے یا دن رات میں داخل ہو رہا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے ایک سمت میں جھکنے لگتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے بڑی تاریک ہوتی ہے، اب سورج جھکتا ہے تو بڑی بات ہے کہ اتنا چمک رہا تھا، پہلے تھا ہی نہیں پھر نکل آیا، پھر جب ڈھلنے لگا تو ان اوقات میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے لوگو تم میری بندگی کرو، تم میری عبادت کرو، تم نماز پڑھو، مجھے یاد کرو. جیسے کیا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرو، سورج کا ڈھلنا، سورج کا، اہل مکہ کیا کرتے تھے، چڑھتے سورج کی بندگی کرتے تھے یا ڈوبتے کی؟ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے یہ جو خاص کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج جب ڈھل جائے، سورج چڑھتے سورج اور ڈوبتے سورج کی نہیں کرنی ورنہ شرک سے مشابہت ہو جائے گی. سورج کے چڑھنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، سورج جب پوری طرح چڑھ جائے تو چاشت اشراق کی پڑھ لیجئے، جب پورے عروج پر ہے تب بھی نہیں پڑھنی، جب وہ ڈھلنے لگتا ہے پھر زہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہے نا، پھر اثر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے. تو نمازوں کے اوقات ہیں، نمازیں تو پڑھنی ہیں، پیچھے آپ نے ذکر پڑھا نمازوں کا. پھر تیسری آیت میں کیا کہا، یخرج الحی من المیت، کہ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، یخرج المیت من الحی، اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یحیی الارض بعد موتہا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے، تمہیں موت سے نکال کر زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا. اچھا مثلا آپ دیکھیں بیج ہوتا ہے، بیج میں کوئی زندگی تو نہیں ہوتی، زمین میں جب بویا جاتا ہے تو لہلہاتا ہوا ایک سرسبز اور شاداب درخت اور باغات کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح نطفہ، حقیر نطفہ، اس سے جیتا جاگتا ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک انسان وجود میں آتا ہے. اسی طرح انڈا، یہ ساری جو ہیں بے جان کی مثالیں ہیں، میت کی مثالیں ہیں، میت میں سے زندگی کا وجود آتا ہے، ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یخرج المیت من الحی، تو مردے میں سے زندہ کو نکالنا اور زندہ میں سے مردے کو، پھر دوبارہ پھر وہ نطفہ انسان میں سے آتا ہے، ہے نا، مرغی پھر انڈا دیتی ہے، انڈے میں سے بچہ، بچے میں سے پھر جو ہے وہ انڈا، یعنی مرغی بچہ مرغی اور پھر انڈا. تو اس طرح آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر موت اور زندگی کی حقیقت اصل میں بتائی جا رہی ہے، اور یہ حقیقی ہے، مجازی بھی ہے، حسی ہے، معنوی بھی ہے. اب ایک تو حقیقی ہے کہ اس کو اسی معنی میں لیں، اور معنوی لحاظ سے کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے، خشک زمین بارش کے ذریعے زندہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ہے نا. پھر آپ اس کو جو ہے وہ معنوی میں کیسے لیں، جیسے جیسے کفر جو ہے موت ہے، ایمان اور زندگی ہے. تو یہ سارے معنی یہاں پر ہیں. تو موت میں جو ہے وہ کیا ہے، کفر ہے، اور زندگی میں کیا ہے، ایمان ہے. تو ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ، کہ اسی طرح تم اللہ کی طرف جو ہے وہ نکالے جاؤ گے، لے جاؤ جاؤ گے. تو کرو کیا، تم آخرت کی تیاری کرو. تو یہ آیتیں اس آج کے سبق کا نچوڑ کیا ہے، اللہ کا ہو جانا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے وعدوں پر سچا یقین کرنا. اللہ کہتا ہے کہ جنت ہوگی، اللہ کہتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات کرنے والوں کے لیے روضۃٌ یحبرون ہے. مجھے اور آپ کو اس کا یقین رکھنا چاہیے، کبھی تنگ دل نہ ہوں، کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی غمزدہ نہ ہوں، اچھے برے دن جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو تسبیح کرنی چاہیے اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، ہمیں قلبی بھی، لسانی بھی اور عملی بھی، ہر طرح کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ جو تھے وہ باہر تشریف لے گئے اور میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی، پھر آپ دن چڑھے واپس تشریف لائے، میں ابھی بھی بیٹھی ذکر کر رہی تھی، آپ نے فرمایا جس حالت میں میں نے تمہیں چھوڑا تھا کیا تم اس وقت سے اب تک اسی حالت میں بیٹھی ذکر کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بعد میں نے چار کلمات تین مرتبہ کہے، تم نے شروع دن سے اب تک جو کچھ پڑھا اگر اس کے ساتھ ان کلمات کو وزن کیا جائے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ ورضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ وزنۃ عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ ومداد کلماتہ، ہے نا؟ تو یہ دعا تھوڑے سے حروف کے تغیر کے ساتھ مختلف انداز میں آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ تو چار کلمات ہیں، تین مرتبہ آپ نے پڑھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اجر بڑھ جائے گا، یعنی تھوڑی دیر میں زیادہ اجر جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اصل بات کیا ہے جو مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کلو متیون ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذکر کرنے والا ہے، ہر معاملے کو شریعت کے مطابق کرنا ہی ذکر حقیقی ہے۔ پھر اسی طرح ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا، اس کی زبان پر اللہ کا ورد طاری تھا۔ آپ سوچیں، رات کا وقت ہے، نیند کا، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، شیطان نے اسے جھڑک کر کہا اے کمبخت، کب تک اللہ کی رٹ لگائے گا؟ اس طرف سے کوئی جواب بھی ملتا نہیں اور تو ایک مسلسل اس کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ خواب میں خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں اے نیک بخت، تو نے ذکر الہی کیوں چھوڑ دیا؟ آخر تو ذکر سے پشیما کیوں ہو گیا؟ اس شخص نے کہا بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر حق کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھے بتاؤں کہ تو جو ہمارا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے، تیرے دل میں جو سوز و نیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے ذکر الہی میں مشغول کر دیا ہے، تیرے ہر یا اللہ کہنے میں 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مختلف طریقے سے ذکر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ہمیں دعائیں اور کلمات ملتے ہیں جن کے ذریعے آپ نے مختلف صحابہ کو جو ہے وہ ذکر کی جو ہے وہ تلقین کی، ان کو ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔